بسم اللہ الرحمن الرحیم، روح کے متعلق سوالات تھے، ان کے جوابات عرض کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں ایک سوال مزید یہ بھی آیا ہے، بلکہ چند ایک سوالات آئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ کیا روح کا مس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس موضوع پہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو عقیدے کی بنیادی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اہل سنہ اور اہل تشیع، یہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ روح کا مس ہوتا ہے، اور اہل تشیعوں نے ملا صدرہ انہوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا، ان کی کتابوں میں یہ بحث بہت جگہ آئی ہے اور بھرا پڑا ہے یہ عقیدہ کہ انسانوں کی روح مرنے کے بعد مسخ ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اہل سنہ نے یا اہل تشیع نے اپنے پاس سے یہ پیدا کر دیا ہو، بلکہ اگر آپ حدیث کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہاں سے بھی یہ بات ملتی، مختلف احادیث میں انسانوں کے روح کا مسخ یہ آیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اپنے پاؤں میں دیکھیں گے تو ان کا باپ آزر ایک جانور کی شکل میں ان کے پاؤں سے لپٹے گا، اور وہ اس دن ان سے کہے گا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع فرما دیا ہے تو میں خدا سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شفاعت کی جو حدیث ہے بہت طویل ہے، اور اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ کس کس نبی کے پاس لوگ جائیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے، اور آخر پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، اور وہ کتنی مرتبہ ہوگی اس پہ بات ہو چکی۔ اس میں یہ آتا ہے کہ آزر کی روح مسخ ہو، دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں متکبر لوگ تھے، انہیں قیامت میں چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا اور لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ جو دنیا میں تم بہت بڑے اور سر اٹھا کر چلتے تھے، یہ آج اس کا حشر ہے، یہ اس کی سزا۔ اس لیے ہمارے اہل سنہ کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ اگر کسی انسان کی روح کا تزکیہ نہیں ہوا اور اس نے اپنی روح کو نہیں سنوارا اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے، تو موت کے بعد جس چیز کا اس پہ غلبہ تھا اسی جانور کی شکل میں اسے اٹھائے۔ اس لیے کثر اسنام الجاہلیہ، اور یہ جو ملا صدرہ کی کتاب ہے اور بھی، اس میں انہوں نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، سانپ کی صورت میں تبدیل ہو جانا، بچھو کی صورت میں تبدیل ہو جانا، اسی طرح معاذ اللہ یہ کتے کی صورت میں انسانی روح کا تبدیل ہو جانا، یہ ساری چیزیں ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بدرتی لوگ قیامت میں جہنم کے کتے ہوں گے، تو مطلب یہ کہ انہوں نے جس دین کو بدلا تھا اور جس دین میں تغیرات پیدا کیے تھے، تو ان کی زبانوں سے ان بدلی ہوئی چیزوں اور بدعات کی جو وکالت ہوتی رہی اور مخلوق خدا کو گمراہ کرتے رہے اور بدعتوں میں پھنساتے رہے، تو ان کو بجائے بولنے کی صلاحیت سے بھونکنے کی طرف لے جایا جائے گا اور ان میں ایسا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے فتاوی میں اس پہ بحث کی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہی لکھا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ مزید بھی ایک بات لکھی ہے جس سے ایک دوسرے سوال کی بھی وضاحت ہوتی ہے، کہ صاحب نے جو پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور خدا کا قہر کن کن صورتوں میں نازل ہو جاتا ہے، معاذ اللہ کا یہ موضوع ایسا ہے کہ اسے بات کرتے ہوئے بھی دل گھبراتا ہے کہ اللہ کا قہر بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس زمن میں وہ بھی بات آ جاتی ہے جو حضرت نے لکھی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے لکھا ہے کہ بعض شریر روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اپنے جسم کو چھوڑتی ہیں تو ان کا مس خبیث صورتوں میں ہوتا ہے، اور روح اتنی ناپاک اور اتنی گندی ہوتی ہے، اتنی خراب ہوتی ہے کہ اسے بھوت کی صورت میں گویا تبدیل کر دیا جاتا ہے، جنات کی صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور وہ پھر انسانوں کو عذاب دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جنات کا ماننا اور جنات کا وجود یہ اہل سنہ کے عقیدے میں داخل ہے، عقیدے کی باتیں اتنی پختہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ مانا جائے تو پھر انسان نفی اور اسباب کے فرق میں چلا جاتا ہے، دونوں کے درمیان کوئی راہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تو بس ایک ہے یا پھر ایک سے زیادہ ہے، تیسری کوئی راہ ہی نہیں۔ حضرت سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں اور خدا کے آخری رسول نہیں، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، درمیان کی کوئی راہ تقدیر ہے یا نہیں، یا یہ نہیں ہوا کرتا کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، امام کے پیچھے اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی بعض ائمہ کے نزدیک، اور نہیں پڑھی تو بھی بعض ائمہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ یہ اعمال ہے، یہ فقہ اصغر کہتی ہے، فقہ اکبر جسے کہتے ہیں وہ عقیدہ ہے، تو عقیدے میں آن یا نہ اتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے جو لوگ جنات کے وجود اور نسلوں پہ بحث کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ جنات کے وجود کے لیے عقلی دلائل چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ سیدھی سادھی بات ہے کہ اہل سنت نے یہ طے کر دی پچھلے زمانوں سے، بزرگوں نے کتاب و سنت کو دیکھ کے پوری پوری زندگیاں اس پہ کھپا کے انہوں نے طے کر دیا کہ یوں چیز ہے۔ ایک عقیدہ اگر کسی نے غلط لکھ دیا ہے تو بعد میں آنے والے اسلاف نے اسے بخشا نہیں، انہوں نے پوری جدوجہد سے اس کی تردید کی ہے، آٹھ آٹھ صدیوں تک ایک بحث چلتی رہی، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط، یہ بات غلط۔ وجہ اس لیے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنی نسلوں کو بچاتے ہیں کہ دیکھو اس بات میں نہ پڑتا، دیکھو اس بات میں نہ پڑتا۔ مثلاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں کوئی ایسی بات لکھ دی، اب تک اس کی گونج بات نہیں، وہ تو بڑی علمی بحث ہے، اس میں کیا پڑھنا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی غلطی سی چیز لکھے، اللہ کا شکر ہے اس امت میں دو سلسلے ایسے ہیں کہ خدا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک قائم ہوا، ایک اجتہاد کہ جتنے نئے سے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں اس کا حل تلاش کر، اس لیے یہ ایسا پروسیس ہے جو چل رہا ہے، ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے اپنے مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں کیا، علماء کم رہے ہیں زیادہ رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اب کم ہو گئے ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں، پورے پورے شہر علماء سے خالی ہو گئے ہیں، ایک اچھا مفتی تلاش کرنے کے لیے آدمی کو پریشان کرتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ بھی ہیں اب وہ مثلاً انشورنس پہ بحث کر رہے ہیں، بینکنگ پہ بحث کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے کرنٹ افیئرس ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ایک یہ سلسلہ اور ایک تجدید کا سلسلہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اب کسی نبی نے آنا نہیں تو ظاہر ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. یہ مذہب کی زمین جو ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ سے تیز ہوتی ہے. آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی کوئی طاقت مذہب کی زمین میں پھول اور کانٹے دونوں کو اگنے سے نہیں روک سکتی. انسانی فکر پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. فکر پہ پابندی کیسے لگانی, قتل کر دینا, مار دینا, بھولنے لوگوں کے ذہن میں عقیدے کے خلاف بھی باتیں تھی. اور حکومت وقت کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ جو عقیدے کے خلاف بات اٹھ رہی ہے یہ پبلک کو لے لی گئی, جاہل لوگوں کو لے لی گئی, تو اس کو حق ہے کہ اس آدمی کو سزا دے, جیل میں ڈال دے, بند کر دے, اسے کہے کہ تم اپنے ان نظریات کی اشاعت مسلمانوں میں نہیں کر سکتے. یہ بحث بہت طویل ہے, لیکن یہ کہ کوئی آدمی سرے سے باتی نہ پوچھ سکے اتنا بھی ظلم نہیں مچا ہوا. یہ ظلم تو جاہل مچاتا ہے نا, کوئی آدمی جاتا ہے اور کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کیا خیر اور شر کیا مانا رکھتی. جو علم ہے جس کے پاس وہ تو نہیں گھبراتا, کہتا ہے آپ ہی کا انتظار ہے بیٹے, ایسی چیزیں پیش آتی ہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں خیر کیا ہے شر کیا ہے. کہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے جیسے رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ایک آدمی کو اللہ تمہارے سے یہ ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر. یہ ایسے ہی جسے اردو میں ترجمہ با محاورہ کریں تو کہیں کہ بھری ہوئی زمین سونے کی مل جائے تمہیں, اس سے زیادہ اچھا اگر ایک آدمی کو اللہ نے تمہارے ذریعے سے ہدایت دے. علماء نہیں منع کرتے, کہتے ہیں بیٹے پوچھ اور پوچھ, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. ایک سوال کا جواب نہیں آتا نا, اگلے ہفتے آنے سوچ کے بتا دیں کیا. مذہب کی زمین ہمیشہ کانٹے پوچھتے ہیں پھول بھی, لیکن مالی ان کانٹوں کو اکھیڑتا ہے, مالی اس خود رو گھاس کو اکھیڑتا ہے. بالکل اسی طرح ایک بات شیخ نے لکھی تھی دانیال رحمۃ اللہ کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اب تک اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے کہ شیخ نے جو لکھا یہ ٹھیک نہیں. ایک بات ابن قیم, ابن کثیر, ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سب کا تھا کہ مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت نہیں کرنی, مسجد نبوی کی نیت کرنی. اب اس پہ جو طوفان تھا اب تک شیخ کے خلاف لکھا رہا ہے. اس لیے ایسے نہیں ہوا کرتا کہ کوئی آدمی دین میں در اندازی کرے. اور اس وقت کے وہ علماء جن پہ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ تم خدا کے دین کو صحیح معنی میں قائم رکھو گے, پھر چپ ہو جائیں یا لکھیں, الفاظ کا انتخاب, لہجے کی سختی اور نرمی, یہ بڑی حد تک تہذیب سے تعلق رکھتا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ اس پہ نقیر کرنا, بیزاری کا اظہار کرنا ہمیشہ ہوتا ہے. اسی لیے دین ہر دور میں جب بھی کوئی نہیں, اسی طرح جنات کا مسئلہ کہ جنات ہیں کہاں, ان کا وجود کہاں ہے, بہت سے شواہد ہیں. تو اہل سنت کے عقیدے میں یہ بات واقعی ہے. قرآن کریم میں مفسرین نے اَن يَتَخَبَّتَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ, اللہ نے کہا جو لوگ سود خور ہوتے ہیں, سود وصول کرتے ہیں, قیامت میں خدا انہیں ایسے اٹھائے گا جیسے انہیں کسی شیطان نے چھو لیا. شیطان سے مراد جن, جیسے اس پہ جنات چڑھ گئے, جنات غالب آ گئے. اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں کئی علماء نے صلاح کی ہے کہ جنات کے وجود کو ماننا یہ اہل سنت کے عقیدے میں داخل. بہت سی چیزیں ایسی ہم نے تو کئی مرتبہ, ہم نے کاش اتنی استعداد ہوتی, اتنا علم ہوتا تو ہم ضرور لکھتے. ہم نے کئی مرتبہ اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک چھوٹا سا کتابشہ لکھ دو کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، بس ہر آدمی اس عقیدے کو رکھے اور اس عقیدے کو ایسے لکھو کہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی تو عقیدہ یہی ہے نا کہ وہ ایک ہے، اسے کہا ہے وہ الہکم الہ واحد اور تمہارا خدا ایک، وہ خود کہتا ہے قل ھو اللہ احد، کہو اللہ ایک، اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات مبارکہ کے متعلق کہا ہے، اس سے بڑی آیت غالباً قرآن میں کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، تو وہ اس جیسی کوئی چیز ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب بنیادی طور پہ سالڈ ہیں، ٹھوس لیکوڈ ہیں، مائع گیس ہوا اور آگ فائر۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے توانائی، پرانے زمانے میں یہی تصور تھا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ چار عناصر، علامہ اقبال نے بھی اس سے استعارہ لیا، یہ چار عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان، تو چار عناصر تھے، اب بانوے ہو گئے، کیمسٹری بڑھ گئی، لیکن بنیادی طور پہ وہ چیزیں پھر پلٹ کے ادھر ہی آتی ہیں، پھر پلٹ کے ادھر ہی آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات کیسے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ ایک آدمی، نام اس کا نہیں خیال میرا، کتے کو لے کے غار میں چلا گیا، کتا مر گیا اور انسان زندہ، تھوڑا تعجب ہوا، ایک عمر کے، اس نے کہا یہ سانس سے مرا ہوگا، تو یہاں کیسی گیس پائی جاتی ہے جو جانور کے لیے نقصان دہ اور میرے لیے اچھی ہے، بس پھر تحقیق شروع ہو، پھر مختلف چیزیں ایسی ہی تحقیق ابھرا کرتی، ایسی ہی تحقیق آیا کرتی، بات سے بات نکلتی ہے۔ ایک شخص نے سفر کیا اور چکوال کے قریب جب کھیوڑا پہنچا، کھیوڑا نمک کان ہے نا، تو وہ اس نے دیکھا کہ زمین ایک دم سے نیچے ہوئی اور پھر پھیلتی چلی، تو اس نے سوچا کہ زمین میں کرب کتنا پیدا ہوا ہے، جھکاؤ کتنا پیدا ہوا ہے، اور اس نے ٹرائی اینگل مثلث لے کے ناپنا شروع، یہ ٹرائی اینگل کا علم بڑا دلچسپ جیومیٹری ہے، پڑھنا چاہیے، وہ ٹرائی اینگل سے اس نے ناپنا شروع کیا، اس نے کہا اگر اتنے فاصلے پہ اتنا کرو آتا ہے تو یہی فاصلہ اگر اتنا بڑھ جائے تو پھر کرو اتنا ہوگا، اور اس نے دنیا کی موٹائی نکال کے کہ دنیا کی گولائی اور موٹائی، دنیا موٹی کتنی ہے، اسے سامنے رکھ دیا، کب اس نے یہ کام کیا تھا اور کب اس نے سفر کیا تھا، اور اب اس سفر پہ سینکڑوں سال گزر گئے، اور اب جو پیمائش ہوئی ہے تو وہ جو میتھمیٹکس میں ڈی ایس ایم ایل، الجبرے میں ڈی ایس ایم ایل میں بہت بہت مائنر فرق کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں جا کر کہیں انہوں نے فرق نکالا ہے کہ اس شخص کی بات بالکل صحیح، اس میں جا کے فرق نکالا ہے، یہ شخص البیرونی تھا، البیرونی نے اتنا کام ہوا گیا، بہت چیزیں تحقیق ایسی ہوتی، غفلت کی زندگی نہیں گزار، اسی لیے خدا بار بار کہتا ہے کہ غافل مت ہو، لگا رہا فرمایا کہ اس شخص کی بات کبھی نہ ماننا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دی، واتبع هواه، وہ ہماری نہیں مانتا، اپنی جی کی مانتا ہے، دل میں آیا نماز پڑھیں پڑھنا شروع کر دی، دل میں آیا کہ نماز نہیں پڑھنی پڑھی، دل میں آیا کہ آج سوتے ہیں سنڈے ہے سوتے رہے، دل میں آیا کہ نہیں سنڈے ہے کہ چھٹی کام کی، آج تلاوت کر تلاوت کر، کوئی آرگنائز لائف نہیں ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، 1% ہمارے یہاں لوگ نہیں پائے جاتے جن کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ اب اس وقت یہ شخص وہاں ہوگا، ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है ना, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होती है जिन लोगों की कहा जा सकता है कि जनाब इस वक्त अपने घर पे नहीं है, इस वक्त वो आदमी सोया हुआ, इस वक्त वो आदमी पढ़ रहा होगा, इस वक्त वो आदमी दुकान पे जा रहा होगा। तो नतीजा ये निकलता है कि कोई मिलने भी आ जाए तो उनके पास वक्त होता है, कोई ना भी आए तो भी वक्त होता है टीवी देखने को, मूवीज देखने को। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जब गुजरती है ना, बड़ा अच्छा जवाब वहां तानवी रहमतुल्लाह की हजरत से किसी ने लिखा, वहां ज़करिया साहब शेख ने लिखा है मामूलात की हजरत, रमजान में आपके मामूलात तो फरमाया वक्त तो भाई वही रहता है, मामूलात काम से तब्दील हो, वही काम तो गैर रमजान में होते हैं, ये रमजान में करने पड़ते हैं। अलबत्ता यह है कि कुछ और मामूलात बदल के तिलावत ज्यादा कर दे। यह है सही जवाब कि वक्त कहां से आए। तो ये चीजें, इसीलिए खुदा बहुत बड़ा जुर्म शुमार करता है फर्द का भी कौम का, ये गाफिल है वह मानना आयात है, और ये गाफिल है हमारी आयात से, हमारी निशानियों से। यानी वो निशानी जो पता दे तुम्हें कि मेरा घर कहां है, वो निशानी जो तुम्हें सिखाए कि मैं हूं, उन निशानियों से तुम गाफिल। इसलिए जो लोग किसी भी शोबे में डीपली से स्टडी करते हैं तो एक उम्र और एक मौका ऐसा आता है जब वो थक जाता है और कहता है कि ये इंसानों के पास की बात है, ये कोई ना कोई काम करता है। आइंस्टाइन कंपास पे बैठा है, उसकी आप सवाने बने, पहरों वो कंपास को देखता रहता था कि मशरी किधर है, मगरी किधर है, शुमार है, जनूब है, ये है, ये है। उठ के गया तो ऐसी जगह फ्लैट दिया जहां सामने समंदर की लहरें, देखता था समंदर की लहरें, फिर उससे कहा कि अगर यहां लहरें हैं तो क्या खला में भी हैं। बस इस पे उसने एक थ्योरी पेश, वो साल भर से ज्यादा हो गया, हम चाहते थे उस पर नासा ने कुछ कहा है, उस थ्योरी पे उन्होंने कुछ लिखा है साल भर पहले, हम चाहते थे कि उसे पढ़ें, फिर मसरूफियत इतनी रही निकम्मों में रहे। कल रात हमने दोस्त को बताया अमेरिका, हम गया इसको जरा देखो, पता चले कि जो आइंस्टाइन ने कहा था वो अब कहां तक पहुंचे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया मोमिन की मीरास था, दुनिया में जहां कहीं भी पाया जाए हम पहले हकदार हैं कि उसे रिसीव करें। क्या कहते हैं,
कहते हैं वो थ्योरी कंफर्म हो गई।
उस थ्योरी के कंफर्म होने से बेटे क्या ये साबित हुआ कि कायनात एक्सपेंड हो रही, जमीन फैल रही, यूनिवर्सली दो आयात हैं जिनपे कई बार सोचते हैं। अल्लाह ने फरमाया बस समा बनैना हाबियाई ने, और हमने आसमानों को बनाया अपनी ताकत के साथ, ताकत का मुजाहरा किया, वे इन्ना लहू से हूं, और हम इनको फैलाने वाले। तो जमीन से जो चीज ऊपर है खला है, आसमान है, अगर उनका वजूद माना जाए, अल्लाह ने फरमाया हमने फैला रहे। और जमीन के बारे में कहा कि नन को सुधा में मतलब आते, इस जमीन के किनारों से हम काट रहे। ये दोनों चीजें किस जमाने में खुलेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमें ख्याल में आता है कई बार जब उसने थ्यूरी दी कि कब कब इंकशाफ हुआ,
एक साल पहले जो आप बोले थे उसकी,
एक साल पहले ही ना भेजना है आराम से पढ़ना भी चाहते। ये बच्चे भी अमेरिका से चुके आए हैं के बाद सब लोग वहीं रहते हैं, तो इसलिए तो ये चीजें गौर से, उससे गौर किया उस चीज पे और कहां से कहां ले गई। इसकी इंसान जब अल्लाह की निशानियों पर गौर करता है तो निशानियां बताती हैं कि ये आगे ये हो रहा है। निशानियां देख के दुनिया में हर आदमी जीता और चलता है, परिंदों की उड़ान देख के अंदाजा होता है ना कि यहां पे पानी होगा, हवा किस रुख को चल रही है, एक चुटकी ریت کی رات کی ایسے اٹھا کر پھینکتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کدھر کو چلتی ہے. اس کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کے ہونے میں, وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور عقیدے کی چیزیں قطعی ہوا کرتی. عقیدہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے یا نہیں, یہ ہے کہ یہ اس عقیدے میں کئی مرتبہ علمی اور عقل, علمی نہیں عقلی دلائل کچھ کام نہیں آتی. نبوت نے جو بتا دیا بس بات ختم ہو گئی, اب اس پہ چوں اور چرا کی بحث ہی. ہاں اشکالات پیش آئیں, اس کا جواب آپ اس کے جواب علماء دیتے ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے, یہ چیز ایسے ہے, اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ کی معرفت کا باب کھولتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کائنات میں باتیں ہیں. تو عقیدہ قطعی ہوتا ہے. حضرت عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ لکھا ہے اپنے فتاوی میں, اور حضرت نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح ارواح کا مس ہوتا ہے اور پھر وہ کس طرح انسانوں پر مسلط کر جاتا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ ایک پہ جن آ گیا اور وہ زبان بولنے لگا جو زبان کو آتی ہی نہیں تیسرے سے, پانچویں ساتویں کا یا ان پڑھ آدمی ہے انگلش بول رہا, لیکن تم نے وہ ساری جنات کی کاہستانی دی. اور پھر یہ مسلط کیے جاتے ہیں, اور مسلط اس طرح سے کر دیے جاتے ہیں کہ انسانوں کو ایزا اور تکلیف پہنچائیں جو اس نے کرتوت کیے ہیں. بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے, اور بسا اوقات اللہ کی طرف سے آسمائش ہو جاتی ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے, ایک آدمی کو سزا ملتی ہے اور ایک آدمی کو سزا نہیں دی جاتی, امتحان کیا جاتا ہے. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں, بظاہر شکل کبھی ایک ہوتی ہے لیکن حقیقت میں فرق ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بھی تنگی سے گزار رہا ہے, رزق کی تنگی ہے. اب یہ فیصلہ کہاں سے کرنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی اس کو اللہ کی طرف سے سزا ہے یا یہ اس کے گناہوں کی پاداش. حقیقت میں تو اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے, بندہ تو اس بات کا مکلف ہے کہ اگر کبھی ایسی کیفیت پیش آ جائے اور شبہ ہو کہ یہ سزا ہے بس معافی مانگتا ہے. اللہ سے معافی سب سے اچھی چیز. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول قیامت میں اپنے نامہ اعمال میں کیا چیز سب سے اچھی ہوگی, آپ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگا. وہ مانتا رہے, سزا ہے تو معاف ہو جائے گی, امتحان ہے تو دور ہو جائے گا. آسان طریقہ کہ آدمی اس کام کو کرے, وگرنا تو یہ چیزیں مسلط کی جاتی. ڈاکٹر سبھی تھے علی گڑھ میں, وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں تھے میڈیکل کے, وہ پڑھے لکھے آدمی تھے نا. تو جب آدمی کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے تو بہت چیزیں سیکھتا ہے. حافظہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو حافظہ مضبوط علم کا ایک کنٹینر, علم کا کنٹینر, علم کہاں سماتا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے تحریر. حافظہ ہے تو وہاں زبانی جو اس سے چیزیں سنی ہیں یا پڑھی ہیں اس کو محفوظ رکھتا ہے. علم اب محفوظ ہو جاتا ہے کمپیوٹر میں بھی وغیرہ وغیرہ, جتنے جدید آلات آئے ان میں سے ایک انسان حافظہ بھی. اور ان سب میں بالا اور مبارک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم کا ناطا اور علم کا چشمہ وہ علم الہی کے ساتھ جا کے وابستہ ہوتا ہے. علم الہی سے جب فیض آنے لگے نا, بس وہ شخص پھر ماورا ہوتا ہے. علمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اس بندے کو اپنے پاس سے علم دیا. پھر اس علم میں بھی تقسیمیں ہوتی ہیں, کبھی تشریعات دے دی جاتی ہیں کہ شریعت کے ہر مسئلے کی علت, ہر اصول کی بات اس سے پوچھ لو, بندہ بولے گا کہ بس وہ ختم. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی, ایسے مجدد رحمۃ اللہ ایسے آدمی. اور کبھی تکوینیات سے مسئلہ جڑ جاتا ہے. تکوینیات سے مسئلہ جڑتا ہے جب علم کا اس کے, تو پھر وہ اور کیفیت ہو جاتی ہے. یہ مر جائے گا, اس کے ہاں بیٹا ہو جائے گا, اس کی اولاد ایسے چل پڑے گی, یہ نسل ایسے چل پڑے گی. بہت قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا, اور اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ وہاں اور جا کے علم حاصل کرو. تو اس کے موسیٰ علیہ السلام تو السلام تشریف لے گئے. خضر نے تین باتیں کی, 15ویں پارے کی بالکل آخر پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں, آپ کو پڑھا ہوگا. تو وہ علم جو تھا انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام, میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ اس حدیث کو, 10 سے زیادہ جگہ اس حدیث کو لائے. جب ملاقات ہوئی پہلی تو انہوں نے کہا موسیٰ کہ کیسے علم پہ ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا اور میرا اس کو کوئی حصہ نہیں, اور مجھے بھی اللہ نے ایک علم دیا ہے اور وہ ایسا علم ہے جس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں, تو اس لیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, چل نہیں سکیں گے, تو پہلے ہی الگ ہو جائیں. پہلے کے لیے بات اچھی ہوتی ہے. ان کا نہیں, جو تو اللہ نے مجھے جایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بس وہ چلے اور پھر ہوا جو ہوا. تو علم الہی سے ناطا جڑ جائے. ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ناطا جڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ جو ان سے فرمایا تھا یہ کہا تھا کہ انک غلام, تم ایسے لڑکے ہو معلم, تعلیم دینے والے. غلام بھی ایک جگہ لفظ آیا ہے, چھوٹے سے بچے ہو, اللہ نے تمہیں بڑا علم دیا ہے اور وہ ساری زندگی علم سے محروم ہے. بہت لوگ ایسے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ناطا علم الہی سے اتنا پیوست ہو گیا تھا کہ جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آئی ہے انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کر یہ کر یہ کر. مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ وغیرہ وغیرہ آپ نے پڑھا. امام سیوطی نے اور ایک جگہ بہقی نے کم, لیکن سیوطی نے زیادہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات وحی ان کو لکھا ہے. شاطبی نے بھی سے بحث کی. تو یہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر سمی جو تھے ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سوانح میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب بڑا پریشان رہتا ہوں, نیند اکھڑ جاتی ہے اور نہ سونے کی وجہ سے پھر سارا دن ایسا گزرتا ہے. تو ڈاکٹرز ماشاءاللہ تجربہ بھی ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, دیکھ کے بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہو سکتی ہے. اپنا اپنا حال ہوتا ہے, فراست ان میں آ جائے تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ ساتھ ان کے ساتھ گڑبڑ. تو انہوں نے سارا اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو کوئی مرض نہیں, آپ بالکل ٹھیک, فزیکلی فٹ ہیں, بوڑھے آدمی تھے, ورزش کرتے تھے, اچھا کھاتے تھے. ان کا یہ بتائیے آپ کرتے کیا رہے. انہوں نے کہا میں جج رہا ہوں. انہوں نے کہا جج صاحب آپ سے مجھے ہمدردی ہو گئی, آپ ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں, لیکن آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں, آپ نے زندگی میں جو فیصلے دیے ہوں گے نا, کئی ایک کا حق مارا گیا ہوگا اور قتل کا فیصلہ لکھا ہوگا اور وہ شخص قتل کو ڈیزرو نہیں کرتا ہوگا. وہ روحیں آخر آپ کو ستاتی ہیں, تنگ کرتی ہیں, اور آپ کو سونے نہیں دیتی. اس کی کوئی دوائی دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی, صرف ایک ہی چیز ہے کہ فیصلہ ہے. اللہ سے توبہ کیجئے, اور اگر کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے رہ گیا ہے اس حق کی ادائیگی کی کوشش کریں کہ آپ کو سکون. یہ چیزیں دیکھتی خدا کی. یہ دنیا ایسے نہیں ہے کہ انصاف قائم نہ ہو. ہم اور آپ انصاف قائم نہیں کر سکتے, اس دنیا میں انصاف موجود نہیں, لیکن باری تعالیٰ جب انصاف کرتا ہے نا, وہ سب دیکھتا اور سنتا ہے. وہ انصاف کرتا ہے پھر اسباب پیدا ہو جاتے ہیں, پھر نتائج, پھر اسباب کے ذرائع, اور نتائج کو اس طرح مرتب نہ ہونے دینا جیسے انسان چاہتا ہے. اسی پانی کو وہ اپنی کھیتوں میں لگاتا ہے, اسی پانی کو ساتھ پالا, اور اس کی فصل میں برکت ہوتی ہے. اس کی فصل بھرپور ہونے کے باوجود اسے قرض میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ خدا کا ایک تکوینی نظام, کوئی نہیں سمجھ پاتا اسے, لیکن غور تو کیا جا سکتا ہے نا. غور کیوں نہیں کرتا انسان کہ یہ کیا ایسا. بڑی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں. ایک ہی واقعے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں, اور ہم کوتاہ بین ہیں, ہماری نظر چوک جاتی ہے. اس لیے آدمی کم بولے اور زیادہ غور کرے, سوچے زیادہ کہ اس کائنات میں جو مخفی قوتیں ہیں اللہ کی طرف سے, وہ کیا کام کرتے ہیں, کس کو اٹھایا ہے, کس کو بچھایا. اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ایک لمحے میں غارت کر لے, کچھ نہیں اس کے لیے. اللہ کے لیے کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قتل کے مقدمے میں 8 یا 9 آدمیوں کو قتل کی سزا دی, اور قتل اتنی بڑی چیز تھی کہ انہوں نے اپنی خلافت میں فرمایا کہ میرے جتنے گورنر, جتنے بھی میرے بھیجے ہوئے ہیں, کوئی کسی کو قتل کی سزا نہیں دے گا. پورا مقدمہ میرے پاس لایا جائے مدینہ منورہ میں, میں سنوں گا اور پھر میں کہوں گا تو قتل کو گورنر نہیں دے. زرداری نے اپنے پورے دور میں پھانسی کی سزا دی. ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے سیاست سے ہٹ کے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قتل سزا میں بہت مترد, بہت حدود کے نفاذ میں بہت بچتے تھے, تو قتل تو بہت بڑی چیز. اسی لیے بسا اوقات سراہتن چیز سامنے آتی تھی, فرماتے تھے نہیں اس پہ حد نہیں جاتی, چھوڑو اسے. اچھا اسے غلط فہمی ہو گئی ہے, نہیں ہو سکتا. اچھا قید نہیں ہو سکتا. بہت چیزیں ایسی آپ کو ملیں. قتل کی سزا ان کے ہاں ہوتی تھی, اور اس پہ طائف والوں کو جب سزا ہوئی تحقیق کے بعد, تو آپ نے فرمایا تم شور میں چاہتے ہو کہ میں نے اتنے آدمیوں کو ایک کے خون میں قتل کیا ہے, خدا کی قسم ایک ناحق خون پر مجھے پورا طائف شہر برباد کرنا پڑتا, میں قتل کرتا, سب کو قتل کرا. ناحق خون کیوں ہوا ہے, کسی آدمی کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے. تو اس لیے آدمی جس کا علم کا ناتا علم الہی سے جڑ جائے نا, اور پھر خدا کسی انسان میں تشریع اور تکوین دونوں کو جمع کر دے, بس وہ پھر اللہ کا ایک فضل ہے, کسی پہ کم کسی پہ زیادہ. تو سلیمان علیہ السلام میں اللہ نے جمع کر دیا. اللہ نے کہا فمنم, ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے بادشاہت میں, خرچ کرو, لوگوں پہ احسان کرو. او ہم سے کیا, بالکل خرچ نہ کرو. یہ ایسا احسان ہم نے تم پہ کیا ہے کہ بغیر حساب آپ سے کوئی حساب نہیں ہے. بادشاہ تم کی, حضرت سلیمان علیہ السلام نے شام سیریا بھٹیاں لگوائی تھی سمندر کے کنارے تھی, اور ان میں دھاتیں پگھلتی تھی, قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ تماثیل و جفانن کا جواب و حدود الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں وہ بناتے تھے، بڑے بڑے تمثال بت تراشے جاتے تھے، بڑی بڑی چیزیں بنتی تھیں، سونا پگھلتا تھا، چاندی پگھلتی تھی، تانبا پگھلتا تھا، یہ سب چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا ملو آل داؤد شکر، داؤد کی اولاد شکر ادا کر، وقلیل من عبادی شکور، میرے بندوں میں میری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے تھے. قدسیہ بانو ہے نا، بانو قدسیہ اشفاق صاحب مرحوم کی اہلیہ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اپنے شوہر پہ، پڑھا کر گیا تھا، پڑھا کر دس بیس پچاس صفحے روز پڑھ لیے، سو دو سو صفحے روز پڑھ لیے، اس وقت نکال کے بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. بانو قدسیہ نے لکھا ہے، بڑا اچھا لکھا ہے، ایک فکر ایسی یاد آ گیا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی کون سی نعمت ہے جو ہمارے گھر پہ نہیں ہے، ہمارے سارے گھر کو چاہیے کہ تمام عمر سجدے کی حالت میں گزارے، اللہ کے سامنے سجدے میں رہے، سارے گھر پہ، یعنی میرے بیٹے بیٹی جو بھی ہیں، ہم ساری عمر سجدہ بس کرتے رہیں، اللہ نے اتنے نام آئے. ہم اس پیمانے پہ اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر بچے ہیں، اولاد اچھی ہے، گھر والے، یہ وہ، اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری عمر سب کو سجدے میں پڑا رہنا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، اس سے پہلے تورات میں بھی یہی، تورا میں بھی یہی کہ ہوائیں چلتی تھی سمندر کے کنارے تو انگیٹھیاں بہکتی تھی اور آگ بڑھتی تھی اس سے، اب جا کر وہ دریافت ہوئی. اب کھدائیاں جب ہوئی ہیں نا یہودیوں نے کی ہیں تو انگیٹھیاں نکلی، پتا چلتا ہے کہ تورات میں جو چیز تھی اللہ نے نازل فرمائی قرآن کریم میں. تو بہت چیزیں آدمی سیکھتا ہے تعلیم سے، اللہ کے علم سے رشتہ جڑ جائے وہ جڑتا ہے جاہلے سے. اس کی دوسری شرط ادب ہوتی ہے، بڑا ادب چل، جو لوگ ادب کے میدان میں شہ سوار ہوتے ہیں نا، خدا انہیں بغیر بتائے علم کھول دیتا ہے. چھوٹے بڑے کے دل ماں باپ کا کرو، صاحب علم کا کرو، اپنے سے بڑے دنیا کے عہدے کے آدمی کا کرو. دنیا میں عہدہ ہے، یہ میجر ہے، کرنل ہے، یہ جوائنٹ سیکرٹری ہے، سیکرٹری ہے، یہ ایم این اے ہے، وہ وزیر اعظم ہے، کہیں بھی ادب اور احترام کو ختم کرنا، جہاں بھی ادب رہتا ہے خدا ایسا علم دینا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. مجاہد ادب، اور علم کی پیاس، اور سیکھنا، اور پڑھنا، اور جستجو کرنی. یہ جو جستجو ہے نا اور کی، یہ پیاس کو دل میں پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ زمین کہاں پہ نیلام ہو رہی ہے، شہر میں کہاں نیلامی ہے. یہ عمر جب ہو جائے نا زیادہ تو گاڑی لے کے پھر وہ گھومتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا پلاٹ یا سستا بک رہا ہے، کیونکہ ساری دن بھر کی گفتگو کا محور زمین ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس آدمی کو غلط ہے، صحیح ہے، غلط ہے، یہ غلط بات ہے، لیکن اس آدمی نے کمانا ہے نا، پیسہ چاہیے تو اسے اچھے کام میں خرچ کرے، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، برے بھی تو برا ہو. تو اس طرح سے یہ چیزیں بنتی اور نکلتی ہیں، علم کی طلب کرتے ہیں، مزید مزید اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تو کتابیں پڑھا پڑھا کے سنتے تھے، پھر انگریزوں نے زیادہ سزا دے دی تھی تو وہ الگ الگ بچائے، خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ 28 سال کی عمر میں انہیں اتنے امراض لگ گئے تھے کہ ان کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے، ان میں سے ایک مرض آدمی کو ساری زندگی کے لیے بیکار بنا۔ 28 سال کے تھے جب وہ لکھا ہے کہ میری عمر 28 برس ہے، یہ ان امراض نے دلی میں گھیر دیا۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ کلکتہ کا ذکر آیا تو نابینا ہو گئے تھے، بتایا کلکتہ کیسا ہے، دریا کیسے بہتا ہے، کیا ہے کیا ہے۔ سینگاہ حضرت آپ کلکتہ گئے تھے؟ فرمایا نہیں۔ اس سے کہا حضرت ہم کلکتہ کے لوگ بھی اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتے جتنا آپ نے فرمایا۔ تو فرمایا اچھا۔ اس نے کہا کلکتہ حضرت میں سنتا رہتا ہوں، کتابیں پڑھا کے سنتا ہوں، اپنی اپنے والد کی کتابیں، پریس آیا تھا پہلی مرتبہ، اور پریس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا، اپنی اپنے والد کی کتابیں چھپوائیں۔ آئین نو سے ڈرنا، ترسے کون پہ اڑنا، منزل یہی گٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ پریس کو کیوں قبول کریں، انٹرنیٹ کو کیوں چلنے دیں؟ ابھی ہے نا، شاید دجال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں لیا جتنا بڑا امتحان یہ انٹرنیٹ۔ سوچتے رہے کہ اللہ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، دجال کی تو ایک امتحان ہی ہے نا، ایمان اور کفر کا سب سے بڑا اب تک جو خدا کی طرف سے آزمائش آئی ہے غالباً یہ انٹرنیٹ۔ اس سے بڑی آزمائش دنیا کے بھی تک نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا بڑا ادراک تھا، جستجو تھی۔ حضرت کا ذکر آتا ہے تو اپنے سارے بزرگوں کا، اساتذہ کا ذکر آتا ہے تو اتنے خوبصورت ہیں وہ کہ پھر نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا۔ اتنے بڑے آدمی تھے کہ دلی میں ایک قواعد تھی، اس کے اتنی سوانح بھی لکھی ہے، اب مدت ہوئی پڑھے ہوئے۔ اس سے لکھا ہے کہ کلکتہ میں، یہ کہاں کا لکھا ہے، لکھنؤ میں اس کا ایک دوست تھا یار، اس نے اسے خط لکھا دلی، تو دہلی سے اس نے اس خط کا جواب دیا۔ وہ جواب اتنا زبردست تھا کہ وہ ادب شاعری کا ذوق رکھتا تھا، اٹھ کے آیا وہاں کلکتہ یا لکھنؤ سے ملنے کے لیے پھر سے۔ تو اس سے کہنے لگا کہ یار تم نے ایسی زبردست عبارتیں لکھی ہیں، میں تو پگھل گیا، تمہیں اتنی اچھی فارسی آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے کہاں آتی ہے۔ اس نے کہا 6 مہینے لگا کے میں نے یہ خط لکھا تھا تمہاری محبت میں، اور تم نے 2 دن میں جواب دے کے میں حیران رہ گیا کہ تم نے یہ۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں آتا، تمہارا خط آیا تو میرے لیے تو سمجھنے ہی دشوار تھا۔ میں حضرت کے پاس لے گئی تھی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، تو حضرت اچھے حال میں تھے، یعنی کوئی پریشانی کوئی چیز نہیں تھی، تو سلام کیا بیٹھی تو تمہارا کہو۔ میں نے کہا حضرت یہ خط میرے ایک دوست نے لکھا ہے اور آپ فرمائیں میں اس کا جواب۔ تو حضرت نے برجستہ جواب اس وقت لکھوا دیا، یہ اتنے ٹاپ کے لوگ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ اس کو لیا، اس میں کو لکھا ہے کہ انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسلط کر دیے جاتے ہیں جنات، روحوں کا مسخ ہوتا ہے، اس لیے آدمی ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھ پہ کیا چیز۔ بڑا آسان ہے بھائی، دیکھو ایک آدمی چل رہا تھا، ہم نے دیکھا وہ یہاں سے بے اختیار وہاں تک چلا گیا، اس کو اختیار ہی نہیں رہا, قدم ایک اٹھانا تھا دس پندرہ قدم ایسے ہی اٹھ گئے. ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیلنس بگڑ گیا, نمک جتنا ہونا چاہیے, فلاں چیز فلاں چیز, تو بہت سے نام ہیں کہ یہ بیلنس بگڑ گیا ہے, یہ کیلشیم اور یہ فلاں فلاں کھا لیں تو بیلنس ٹھیک ہو جائے گی. تو پھر یہ بیلنس بگڑ جانے سے شوگر میں بھی ایسے ہو جاتا ہے, فلاں میں بھی ڈاکٹر جانتے ہیں. اسی طرح اپنی روح کو بھی بیلنسڈ سوچے, اس چیز کا غلبہ ہوگا, اس غلبے کو ہٹائے اور اعتدال میں لائے. خام خائی غصے کا غلبہ ہوگا, جس کو دیکھو اس کی فکر, جس کو دیکھو اس کو گالی, جس کو دیکھو اس کو لاحول. یہ صفات درندوں کی میری نہیں ہے. چوبیس گھنٹے پیسہ پیسہ رہتے ہیں, حد ہوگی, ایک حد ہے بس. اللہ کا بھی حق ہے, گھر والوں کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے, لیکن بیلنس لائف گزار. اگر نہ جس طرح وہ آدمی اکھڑ گیا نا, ایک پاؤں رکھا اور پندرہ آگے بے اختیاری سے, بالکل اسی طرح روح بے اختیار کر, روح کو نفس کو لگام دینی چاہیے. ٹھیک ہے بات, ہر وقت ہنسی مذاق اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں, غلط بات ہے, ایک حد ہے بس, اس حد تک ہمیں جانا ہے, اس سے زیادہ نہیں جانا. ایک سنجید چوبیس گھنٹے سنجیدگی نہیں چلتا, ایسے نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں آ کے بیٹھتے تھے اور ہم جو باتیں کر رہے ہوتے تھے بس وہی باتیں شروع کر رہے تھے. یہ تو رہی ہے کہ ہر وقت لیکچر, ہر وقت واز, ہر وقت بچوں کے ساتھ بچوں کی باتیں ہی ہوتی ہیں, بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں. کمال ہے کوئی آدمی علم اور تقویٰ مقصد میں ترقی کر جائے اور پھر تنزل ہو, نیچے اترے اور لوگوں کی سطح تک پہنچے, کمال. یہ جو اولیاء کرام سطح تک نہیں پہنچتے نا, واپس ان کی کرامات زیادہ ہو جاتی ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور جو پہنچ جاتے ہیں ان کے معارف زیادہ ہو جاتے ہیں. حسی کرامات سے انہیں کم حصہ ملتا ہے, مانوی کرامات میں زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی پٹائی ہوتی ہے ایسے بھی جنات کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے سزا ملتی ہے. ڈرامے خوف ایک تو ہے, کبھی کبھار ایک کے ساتھ مستقل چمٹ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے تجھ سے کہا نا کہ اس مرض کی دوا بھی کٹی جاتی ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ عدالتیں, یہ جج, یہ فیصلے جو کرتے ہیں اور جو فیصلے کروانے والے ہوتے ہیں, انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66% لوگ یہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا ایک تہائی لوگ انصاف کرنے والے جنت میں جائیں گے, دو تہائی جہنم میں. قاسم دن تک فرمایا, اتنا بڑا مقصد. اور جزا کیا ہے؟ اگر صحیح فیصلہ کرے گا تو فرمایا اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن رکھے جائیں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہو. جزا بھی اتنی بڑی ہے, سزا بھی اتنی بڑی. اس لیے آفرین ہے مبارکباد کے مستحق ہیں لوگ جو مشکلات اور مسائل حتیٰ کی جان کی پرواہ کیے بغیر سچ بولتے ہیں. قیامت میں ایک ہی روپیہ چلنا ہے بس, پورے یورپ میں ایک ہی روپیہ چلتا ہے یورپ, دنیا بھر میں ایک ہی چیز ڈالر, قیامت میں ایک ہی سکہ چلنا ہے اور سچا ہے بس, دوسرا سکہ ہی کوئی نہ, تمہاری نماز نہ روزہ نہ حج اور زکات کچھ بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے اگر سچا نہیں ہے. سب میں ٹیگ سچائی کا لگا ہوا ہے. یہ نماز کیوں پڑھی تھی؟ سچی بات یہ اللہ تیرے لیے پڑھی, بالکل ٹھیک ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کیونکہ اکثر سارے پڑھ رہے تھے، میں نے کہا کون وضو کرے گا، میں بھی ایسے ہی کھڑا ہو گیا، جھوٹ ہو گیا نا. ہاں بھائی، لا الہ الا اللہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے، پر تم نے کیوں کہا؟ اللہ آپ کے لیے کہا، جو سچائی ہے وہ چلے. بس حج کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ بادشاہ وقت نے مشائخ میں پتا چلے کہ سعودی فرما روا نے ہمیں دعوت دی ہے. اچھا تم نے حج کیوں کیا تھا؟ اے رب، ساری زندگی ایک ایک پائی پینشن ملی، جی چاہتا تھا کہ آپ بغیر دے. بالکل قبول ہے اور بالکل جھوٹے پڑے گے پہلے. ایک ہی چیز چلے گی سچائی. جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا، یوم ینفع اللہ الصادقین بالصدق، اللہ نے کہا پھر وہ دن جس دن لوگوں کو، سچوں کو، ان کی سچائی نفع دے گی. بس ایک ہی چیز سچائی. محبتیں قابل اعتراف، نفرتیں قابل اعتراف. برے ہیں، کیوں برے ہیں؟ وجہ بتا دی، یہ وجہ ہے جس سے آپ مجھے اچھے لگتے. وجہ بتا دی جس وجہ سے آپ اچھے لگتے. سچائی ہے نا، ملمع سازی نہیں. کب تک آ کر پیتل پہ سونے کا پانی چڑھا کر بیچا جائے گا؟ کب تک؟ جب ماہر کے سامنے آئے گا نا سنار کے، تو نظر دیکھے گا اور بتا دے گا یہ کیا ہے. دلی میں اتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی مسلمانوں کی دستکاریوں نے، ہاتھ سے جو چیزیں بناتے تھے، کہ مصری اگر آپ نے دیکھی ہو، کھانے کی ہوتی ہے، ڈلی ہوتی ہے مصری کی، جس طرح موتی صاف اور شفاف ہوتے ہیں، اس طرح کی چینی سمجھ لیں، صاف اور شفاف موٹے موٹے ڈلے ہوتے ہیں، اس کے چھوٹے دانے نہیں، موٹے موٹے ڈلے ہوتے ہیں. مصری سے زیور بناتے تھے، اور ایسی آب و تاب لاتے تھے کہ بڑی بڑی شہزادیاں مصری کے زیور پہن کے تقریبات میں جاتی تھیں، اور پتہ چلتا تھا جب روشنی پڑتی تھی نا چراغوں کی، اور اس سے لائٹس، اس کا پرتو، سمجھتے تھے ہیرے. لیکن مصری آخر کب تک چلتی؟ ایک صاحب آیا کرتے تھے دلی، مصری کا زیور ہیرے کہہ کے بیچ جاتے تھے. کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی شہر کے اس کونے میں چلے گئے، ذرائع تھوڑے ہی تھے. کوئی خط لوگ لکھا کرتے تھے ایک دوسرے کو، پرانے زمانے کی بات. ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ زیادہ زیور لے کے جاؤں، اس مرتبہ جو بھی نواب ہتھے چڑھے، بس زندگی بھر کا ایک ہی بار فیصلہ ہو جائے، لاکھوں روپے کما لا. اس زمانے کے ایک پائی بھی بڑی قدر رکھتی. ہمارا ملک چل نہیں رہا، تنخواہوں کے پیسے نہیں. اس پہانی جو چائے والے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے، اور جو حیدرآباد دکن میں وزیر خزانہ رہے تھے، انہیں جناح صاحب نے بلایا اور کہا پیسوں کا کچھ کرو، ملک ڈوب جائے گا. وہ گئے نظام کے پاس حیدرآباد، جس نظام کے متعلق آتا ہے نا، بڑے کنجوز تھے یہ تھے، اب تک مشہور ہے ان کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں نظام نے ساری بات سنی اور کہا اسلامی مملکت ہے، چلنی چاہیے، عزت اور آبرو ہے مسلمانوں کی، آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے پیسے دوں تو پاکستان سنبھل جائے. انہوں نے اپنی طرف سے بہت بڑے 50 روپے 60 روپے تولا سونا تھا، ایک تولا سونا 50 روپے تھا. انہوں نے کہا حضرت نظام سے کہ اگر 10 کروڑ دے دیں تو ہمارا ملک سنبھل جائے. کافی سوچتے ہیں، پھر فرمایا 10 کروڑ سے ملک کہاں سنبھلتا ہے، 20 کروڑ لے کے جائیے. 20 करोड़ रुपए दिया, सोना भर के दिया। ये इत्तलाआत जब नेहरू को पहुंची, रिपोर्ट सीआईडी ने पहुंचाई कि जनाब निजाम यहां से बैठ के पाकिस्तान को चला रहा है, फिर उन्हें करना था जो कुछ भी उन्होंने किया। तो पैसा उसने कहा कि इस वक्त एक ही बार दिल्ली वालों को लूट के, दिखाया दो चार जगह। किसी ने कहा फुलान हकीम साहब के पास जाओ, हकीम भी कैसे अच्छे थे। एक साहब एक हकीम साहब के पास गए, अब तुम कहोगे कहानी से कहानी बनती है, मसनवी में ऐसे ही। हकीम साहब बड़े मशहूर थे, सारा दिन किसी गरीब को जो भटकने दें अपने पास, तौबा, सुबह से शाम तक अमीरियों की गाइन लगी हुई हकीम साहब द्वारा। और जू ही सूरज डूबा, पिछला दरवाजा घर का हवेली का खुला, और जो गरीब आ रहा है मुफ्त दवाई दे। एक नवाब साहब ने पूछा हकीम साहब अब करते क्या हैं, उन्होंने कहा हकीम भी हूं और डाकू भी। तो क्या डाकू कैसे, उन्होंने कहा नवाब साहब आपके लिए दवाई बनती है इतनी अच्छी इतनी आला, कहीं 100 रुपए 200 रुपए, और आपकी खुराक उसमें से एक क्वार्टर एक चौथाई में पूरी हो जाती है, आपका मर्ज खत्म हो जाता है, बाकी जो 3/4 है ना वो इन गरीबों के लिए रखता हूं, मगर एक बात मुफ्त इन्हें दे देता हूं कि बेचारे इतनी महंगी दवाइयां कहां से खा सके। ऐसे समझदार हो, जैसे डॉक्टर किसी को लिख दे कि सर्वेक्स टी ले आइए, वो पूरी बॉटल ले आता है, वो कहता है इसमें से 5 गोलियां तो आप रखें बाकी यहां रहने देखेंगे, फिर और बाकी सारी गरीबों में तकसीम कर देता है कि आप देखिए। तो किसी ने कहा नवाब साहब ने कि फलां हकीम साहब जो है ना मालदार हैं, इस पर तो जो माल ये जो माल लाए हो ना ये उनके अलावा कोई नहीं खरीद सकता, उनके पास ले जाओ। तो मिस्री का बना हुआ सारा जेवर और दो चार से पूछा, मतलब पे गया, दो चार दिन देखा पर ठग था, पूरी मालूमात से उसे पता चला कि हकीम साहब तो आंखों पर थी। तो गया, जब मरीज ना रहे तो बहुत कम रह गए, तो उसने कहा हकीम साहब मैं बात करना चाहता था, कुछ हीरे जवाहरात उससे रात हैं, जनाबे वाला के नाम बटन का फिट रहा है तो पेश करूं। उन्होंने कहा अच्छा देख, उन्हें शौक था ऐसी चीजें खरीदने का। तो उसने पोटली खोली और सामने रखी, हकीम साहब ने सिर्फ एक नजर देखा और गुस्से से बोले फरमाने लगे मंगाऊं पानी। ठग भी जानता था, उसने पोटली बांधी और चला। हम सच्चाई का फायदा देंगे, सच नफा पहुंचाएगा, तो उससे कोई चीज छुपा लेगी। उसने उसे वैसे भी इल्म है और ऐसे भी कि गवाहों के सामने सिर्फ एक नजर से देखना, उसे कहना है ये नमाज किस लिए पढ़ी थी और ये रोजा किस लिए रखता था और ये तकरीर क्यों की थी और ये पैसा क्यों खर्च किया। सच्चाई होगी सारी नेकियां, सच्चाई नहीं है कुछ। इसकी अल्लाह ताला की तरफ से ये दूसरा सवाल जो उन्होंने किया है ना कि खुदा का कहर वो नाजिल होता है, उसके असबाब मुख्तलिफ होते हैं। और कभी कभी एक जुमला किसी का अपना जुमला कभी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है या बना देता है। अल्लाह एक जुमले पे इतना खुश होता है, हमेशा के लिए फैसला कर देता है ये छुट्टी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, उसका तो ख्वाब भी वही था, 17 आदमियों को देखा और उनमें से एक ने मुतअल्लिक फरमाया इस लड़के की मौत मैंने देखी, आ गई फरिश्ते आ गए اور قریب تھا کہ اس کی روح کو وہ نکال لیتے، اور ایک نیکی آئی، ایک چیز آئی، اور اسے کہا ہٹو اس کی زندگی سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا اللہ نے بھیجا اس کو، مجھے بھی اللہ ہی نے بھیجا، ہٹ جاؤ. اس کی موت منسوخ ہو گئی. تو فرمایا کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس کی ماں کی دعا ہوں، اس نے زندگی مانگی ہے، اللہ نے قبول فرما لیا. اور فرمایا مجھ سے جاؤ میرے فرشتوں کو ہٹا دو، ہم نے زندگی دی. یہ دعا اتنی طاقتور چیز ہے، تقدیر بدل دیتی ہے یار، اور کیا ہے. خدا کا غضب بھلے عظیم، خدا کی پناہ کے جن چیزوں سے نازل ہوتا ہے. ایک فکرہ کسی سچے آدمی کا نا، یہ تقدیر، ایک فکرہ برباد ہو جاتا ہے آپ. اس لیے ہم کہتے ہیں بولے کم سوچے زیادہ، اور غور کرے. اللہ اس کائنات کو ایک تو ظاہر سے چلا رہا ہے، پانی فصل اگ گئی، بجلی روشنی پیدا ہو گئی، یہ ظاہر. ایک باطن ہے، خدا اسے بھی چلا رہا ہے. معراج خالد ہمارے یہاں ایک بڑی نان فگر، نگران وزیر اعظم بھی رہے، پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ لوگوں میں سے. جب پیپلز پارٹی بنی تو بھٹو نے خود جا کر دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں. انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا جب جنرل یوب کا مارشل لا لگا، انہوں نے لکھا تھا ضمیر کا بحران. آج کل جو حالات گزر رہے ہیں نا، ان دو چار دنوں میں اس میں وہ پمفلٹ کہیں مل جائے نا، ضمیر کا بحران تو پڑھنا چاہیے. ان کے اس پمفلٹ کو دیکھ کر جنرل موسیٰ مغربی پاکستان کے ان کے گویا ایک طرح زیر قلم تھا، تو انہوں نے کہا یہ دو ٹکے کا لڑکا کیا بگاڑ سکتا ہے. اس دو ٹکے کے لڑکے کو اللہ نے وزیر اعظم بھی بنایا، اور اسمبلی کا سپیکر بھی بنایا، اور پھر اس عروج اور کمال پر تو پہنچا. انہوں نے اپنی سوانح کیا معراج نامہ پڑھنی چاہیے. ہم بہت سی کتابیں بتاتے ہیں وہ یار تم لوگ پڑھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کی وراثت علم ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ہے معراج نامہ میں انہوں نے لکھا ہے، بالکل غریب گھر کا بچہ، لاہور کے قریب ایک جگہ رہتے تھے، لکھا ہے میں دودھ بیچنے صبح 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 بالکل لاہور آتا تھا، اور جوتے نہیں ہوتے تھے، اور پاؤں گیلے ہو جاتے تھے، جوتے اتنے پھٹے ہوئے ہوتے تھے. ایک جوڑا والد نے دے دیا مجھے، اتنا اچھا لگا کہ جب میں کالج وغیرہ میں داخل ہوا تو ایک جوڑا گاؤں سے پالش کر کے لاتا تھا، کسی چیز میں چھپا کر شہر آتے لاہور میں پہنتا تھا، اور پھر جب گاؤں واپس جاتا تھا اسے لپیٹ کے رکھ دیتا تھا کہ جوتے کا ایک جوڑا خراب ہو. جب وزیر اعظم بنے تو نہیں، یہ اس وقت گورنر تھے، اور اس وقت کے وزیر اعظم شاید تو ہی تھے، الٹا ہوا. جب یہ خود نگران وزیر اعظم بنے تو گورنر پنجاب جو تھا، لاہور بھی یہ جا رہے تھے، ان کی گاڑی بھی جا رہی تھی، اور گورنر پنجاب کے تھے وزیر اعظم، تو پولیس والے نے روک لیا کہ وزیر اعظم کو روکا ہوا، کہتا ہے نہیں اسے پہچان نہیں تھی، ان کی گاڑی روک لی، اور گورنر کی سواریاں ساری گزری، اور پھر انہیں اجازت ہوئی تو چھپ رہے. پکے ایک طرح کے کاؤنس ہی سچے آدمی تھے نا، جانتے تھے یہ سب کچھ کیا ہے. صدر پاکستان ایک دن اس کے چل پڑے دوائی لے رہے ہیں، کسی نے پہچان لیا اس کا، آپ صدر پاکستان ہیں جناب معراج خالد صاحب، آپ کہنے لگے انسان بھی ہوتے ہیں، दवाई की जरूरत थी, नहीं है दाढ़ी का दर्द चले, इसमें क्या दाढ़ी थी भी नहीं। वजीर आजम और असेंबली का स्पीकर और बाहर निकले, गाड़ी भी तक नहीं आई, रिक्शे पे बैठे अपनी ड्यूटी को पहुंचे। ये अच्छे लोग, ये इसलिए उनका जिक्र आया कि एक जुमला उन्होंने कहा, उसूल की बात पर भुट्टो से भी लड़ पड़े और उसूल की बात पे बेनजीर से, उन्होंने बेनजीर की मौत से कुछ अर्से ही कह दिया कि बेनजीर ने उनपे, अल्लाह सबसे ही दरगुजर करे, उसने उनपे एक इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा खुदा जानता है कि मैं ऐसा नहीं, जो कुछ प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं ये मुझे नहीं कह रही, अल्लाह के कहर को उन्होंने पुकारा है, अल्लाह के वजब को दावत दी है, फैसला हो जाएगा, हो गया फैसला जो इस तरह होता है, इस तरह भी सच्चा काफिर झूठे मुसलमान को डुबो देता है। अल्लाह के जो मतलूब है मयार सच्चाई है, अल्लाह के जो मयार मतलूब है वो इंसानियत है, इसलिए जिस इंसान का ईमान उसे अखलाकियात नहीं सिखाता ना, उसे अपने ईमान पर गौर करना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, ईमान एक तना है, उसके ऊपर जो फूटी हैं शाखें और दरख्त पे बना है, और उनमें से फरमाया कि सबसे बड़ी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तना है दरख्त का, और यहां से जो आगे फूल और शाखें फूटी हैं वह अदनाहा, और सबसे कम दर्जे की चीज ये है कि अमादत अजार अमित तरीक, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उसे हटा दो। यदि याद रहे ना तो घर में बच्चे बड़े औरतें ऐसी बेजगह चीज रख देती हैं कि जाते हुए आदमी टकरा जाए, कई मतवट होकर अब वो चीखता है कि यहां ये चीज किसने रखी, क्यों रखी, पता नहीं है रास्ता है। ठीक है तरबियत के लिए बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा ये सोचना चाहिए कि ये नेकी का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है, अगर मैं इसे उठाकर यहां से यहां रख दू ना तो रास्ता साफ हो जाएगा, ऐन मुमकिन है कि कुदरत ने उससे ये रखवाई है इसी वजह से ताकि मेरी नेकियों में इजाफा हो, मेरा इम्तिहान लें कि जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं मैं डील कैसे करता हूं, गुस्से में या उसका कोई रोशन पहलू भी होता है। ये भी सोच लेना चाहिए ना, ये चीज इसलिए इधर से उधर रखी गई ताकि मेरा इम्तिहान हो कि मुझमें जब्त कितना, मुझमें कंट्रोल कितना, मुझे हर जगह डांट नहीं है गलतियों पे, या मुझे कहीं सब्र भी करना। इसलिए नाकामियों की फहरिस्त कभी बनाओ ना, ये बात बच्चों आपके लिए कह रहे हैं, आप लोग दूर से आए हैं और यहां सबक कहते हैं, नाकामियों की फहरिस्त कभी बनाओ कि लोग नाकाम हुए तो टॉप पे जो चीजें लिखी जाएंगी ना जिसपे बहस डिबेटेबल है वो बेअदबी है या एतराजात। उम्र गुजरी इस पे के एतराज, मां ने युक्त वाली ने फलानी फलाने, यार अपनी जिंदगी गुजारो चुप करके आराम से, चीजें ले ली। इसलिए बहुत मर्तबा इंसानी जिंदगी के हकायक और सूरत में फर्क होता है, अकलमंद आदमी हकायक को देखता है सूरत पे नहीं बीत जाता, सूरत में हमेशा नक्स होता है, صورت جتنی بھی کامل ہو بہر حال نہ سے عقیدے کی بات اور ہے، لیکن آپ خوبصورت سے خوبصورت عورت اور مرد کا تصور کر لیں، اس سے بھی بڑا خوبصورت ایک اور علم اللہ تعالیٰ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر والا ایک اور علم والا ہے، ہر ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ صورت کی کمی اللہ اسی لیے رکھتا ہے کہ کردار اس کمی کو پورا کرے، جب کردار اس صورت کی کمی کو پورا کرتا ہے تو آہستہ آہستہ صورت اور نقشہ لوگوں کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، کردار اور سیرت اپنا پنجا گاڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے قدرت کا اصول۔ نیوٹن کو کس نے دیکھا ہے؟ آئنسٹائن کس قابل تھا؟ شکل صورت آ کر دیکھی ہوگی نا تصویروں میں، بہت خوبصورت تھے۔ تو جس خاتون نے یہ کام کیا ہے ریڈیم کی تھیوری پہ، وہ کس نے دیکھی؟ سوچنے کی باتیں ہیں ساری۔ ملکہ نور جہان کو کس نے دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فرضی تصویر ہے، یا چلو کیمرہ آ گیا تو حقیقی تصویر ہے۔ ہم نے یہ بات دہرائی ہے، بچوں آپ نے نہیں سنی ہوگی، پھر دوہرائے۔ ایک تصویر وہ ہے جو مصور کھینچتا ہے، مصور کھینچی ہوئی تصویر کمال کی ہوتی ہے۔ ایران کبھی جائیے اور کمبھ چلے جائیے، کمبھ میں ہم کئی مرتبہ گئے، امام خمینی کا انقلاب، یہ چیزیں دیکھا پڑھا، ہوتا کیا ہے، انقلابات آتے کیسے ہیں، بہت قابل تعجب چیزوں میں سے یہ تھی کہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصاویر عام بک رہی۔ ہم نے ایک صاحب سے کہا، ہم نے کہا یہی تصویر، اگر اس زمانے میں کارٹون وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، وہاں سے ہم نے کہا یہی تصویر اگر یورپ والے چھاپے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ وہ، اور یہی تصویر ایران پورے میں یہاں بک رہی ہیں سب سے زیادہ، کیا فرق ہے؟ ایسی ایسی عجیب و غریب تصاویر ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہے، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کھڑے پہرا دے رہے ہیں، لکھنوی بانکے بھی کیا خوبصورت ہوں گے جتنی خوبصورتی سے وہ تصویر ہے، جبریل امین آ رہے ہیں غار میں، وہی آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت تصاویر۔ ایک ہوتی ہے تصویر جو کوئی مصور بناتے، اب بھی لندن میں ایئرپورٹ، وہ جو ایک جگہ ہے وہاں باہر مصور بیٹھا رہتا ہے، آکسفورڈ اسٹریٹ کے قریب، وہاں سے باہر نکلے ہیں تو مصور تصویریں، وہ گورے بیٹھے تصویر بنا، وہ مصور کی تصویر ہے۔ اور ایک تصویر ہوتی ہے جو کیمرہ کھینچتا ہے، یہ اسٹل ہے نا، مستقل ہے، کبھی اپنی دو تصویریں بنا کر اس کا تقابل کرو۔ بچے بڑا اچھا کھیل ہے، یقین مانو ایسا اچھا کھیل ہے جو خوش ہو، یہ لیکن اس وقت کا کھیل ہے جب شعور ہو۔ ایک وہ تصویر بنوائیے جو آپ کے ذہن میں ہے، مصور میں جو بنائیے کہ میں ایسا، اتنا اچھا، اتنا گورا، اتنے لمبے، اتنے سیاہ بال، ایسی آنکھیں وغیرہ، اور ایک وہ جو اسٹل ہے، ان دونوں تصویروں کا آپس میں تقابل کرو۔ میں کیا ہوں آج، مجھے کیا ہونا چاہیے تھا، میرا مقام، اور ان دونوں تصویروں کا تقابل کرنے کے بعد بھی اگر شرم نہ آئے تو ڈوب مرے۔ شرم نہ آئے تو بھی ڈوب مرے۔ تجھے اللہ نے کیا کچھ دیا، مجھ پہ خدا نے کتنے انعامات کیے، خدا نے کس طرح مجھے نوازا، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں میں جاتا تھا، کیا کتابیں خدا نے دی، کتنے اچھے موسم اللہ نے دیے، کتنا اچھا ماحول خدا نے دیا، اور میں کرتا کیا تھا، مجھے بننا کیا تھا اور میں ہوں کیا. کتنا علم خدا نے، کتنی دولت خدا نے، کتنی اولاد اچھی مجھے خدا نے، مجھے کرنا کیا تھا اور کر کیا تھا. بس یہی ہے قیامت. قیامت میں بھی تو یہی ہوگا نا کہ تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا اور تم کیا کرنے آئے، تم کیسے ہو کے آئے، یہی ہوگا نا. اور کیا ہوگا. اس لیے اس کائنات میں جو مخفی اسباب ہوتے ہیں اس پہ آدمی غور کرے. جب مثبت انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں اس طرح، اور سب سے ادنا چیز یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو. یہ کیا ہے؟ انسانی اخلاقیات. انسانی اخلاقیات معاشرے میں زوال پذیر ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں حکمران وہ آتے ہیں جو ان سے بھی 10 گنا بڑے ہوتے ہیں. جب معاشرے میں چوری ہوتی ہے تو حکمران ایسے پسند کیے جاتے ہیں جو مجھ سے بھی بڑھ کے چور. جب پتا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس سے بڑا مجرم مجھے سرپرستی کے لیے چاہیے. سعدی رحمت اللہ نے لکھا ہے، ان کو خیر کسی اور وجہ سے بھی لکھا ہے، لیکن اس میں سے ایک بات یہ دیا ہے کہ قاضی شہر کا رات کو شراب پیتا رہا اور لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، کسی باغ میں گرا سو گیا، تو حکمران وقت صبح اس باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ شہر کا قاضی سویا پڑا ہے، تو اس نے اپنی چھڑی سے اسے مارا. قاضی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سارا منظر اور کہا کہ بادشاہ سلامت، صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ سورج مغرب سے تو نہیں نکلا آج؟ سگا نہیں، سگا شکر ہے اللہ کا توبہ کا موقع باقی ہے، مجھے اجازت دیجیے توبہ کریں. بجائے اس کے کہ شرم آتی کہ حالت کیا ہے، اس نے اس کا بھی عذر اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ شراب پیے تو کیا توبہ کر لوں گا. یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی ایسے اعمال میں پڑ جاتا ہے کہ خدا کے غضب خدا دیتے. سر فہرست جو چیزیں لکھی جائیں نا انسانوں کی تباہیوں میں، ان میں سے ایک یہ بے عزتی ہے، اعتراضات ہیں، دوسرے کی حالت کو نہ سمجھنا ہے. اور خدا پہ جب چھینتا ہے اس کا متبادل بھی دے دیتا ہے. جب متبادل آتا ہے تو پھر انسان چیختا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ان پہ انعام کیا، ہم نے انہیں دو باغات دیے. کسی آدمی کو پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور باغات اتنے مل جائیں جیسے پنڈی سے اسلام آباد تک کا پورا فاصلہ باغات سے بھر جائے. اس زمانے میں یہی تجارت ہوتی تھی سمجھانے کے لیے، اور حقیقت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اتنا کچھ وہ، یعنی خالی ٹوکری ایک سرے سے لے کے نکلے درختوں کے نیچے سے گزرتا جائے اور ٹوکری خود بخود بھر جائے، وہ جو پھل ٹوٹنے سے خود بخود گرے، اتنے بڑے باغات. اللہ نے فرمایا ہم نے اتنا انعام اس قوم پہ کیا، اتنا کچھ دیا. تو جب گھر بیٹھے کھانے کو ملنے لگا نا، یہ سب بچوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کو بغیر محنت کے پیسہ ملتا ہے، जितने बच्चे ये बच्चे बड़े घरानों के होते हैं ना, इनको लिखना चाहिए सरे फहरिस्त कि हम ऐसे घराने में हैं जहाँ बगैर मेहनत के बाप कमाए, दादा की कमाई, दादा ने एक प्लाट खरीदा था, अब जाके बिका और पोतों ने उससे फायदा उठाया। ये आम हमारे मुआशरे की रोटी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इतना कुछ जब किया तो बजाय इसके कि शुक्र करते, इंसान बन के रहते, खुदा की इबादत करते, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते, उन्होंने बेवकूफों ने क्या किया, उनका रबना बाई बेन असफारी, अल्लाह ये क्या मुसीबत है जिंदगी, सब कुछ तो यही मिल जाता है, ऐ खुदा हमारा रिस्क दूर कर दे, हमारे सफर तवील कर दे। इसे कहते हैं ठेठ हिंदी में मत मारी जा, किसी की मत मारी गई हो ना फिर ऐसे दुआ। बहुत बहुत मर्तबा या अल्लाह इस घर में सुकून मिली, या अल्लाह इस घर से मुझे निकाल, ये नहीं कहता कि या अल्लाह सुकून मिले, ये कहता है घर से निकाल दे, निकल जाओ। तो जो उस घर के साथ मुनाफे वाबस्ता है ना, उनसे भी महरूम नहीं हो जाए। इसे मौत आ जाए, फिर मर गया, जो उससे खराबियां थी और जो उसकी खूबियां थी उससे भी तो महरूमी हुई कि नहीं, बजाय इसके कि ये दुआ मांगे खुदा इस चीज को ठीक कर दे। अरब मुझे समझ नहीं, पूरा पटराई फेर दे, बेड़ाई घर कर दे। ये इंसानों का हाल है बगैर सोचे समझे एहसास हुआ, और जो काम खुद करने के हैं वो भी खुदा दुआ से हल करे, अल्लाह नहीं करता, कहता है कुछ करो। अब अल्लाह से ये दुआएं मांगना कि हमारे हुक्मरान अच्छे आ जाएं, अल्लाह के पास बंदे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बहुत सी चीजें दुखी हुई होती, और करो खामोशी से ना। वालिद के इंतकाल के बाद घर में क्या तब्दीली है, मेरे में क्या, वालिदा के इंतकाल के बाद क्या क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा महफूज रखे। बस ऐसे मनहूस होते हैं कि उनके मरने के बाद खैर का दरवाजा खुलता, ऐसे भी मनहूस होते, और ऐसे भी होता है कि उसके मरने के बाद मुसीबतों का दरवाजा खुलता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस गहरी हकीकत की तरफ फरमाते थे, फरमाते थे अपने जनाजे में ये जरूर अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरुल्ला तिन्ना बहु, अल्लाह जो नेकियां इसकी वजह से जारी थी ना, ऐ अल्लाह उन नेकियों को खत्म ना करना, और अल्लाह इसकी मौत से मुझे किसी आजमाइश में था। तो मतलब है जब तक वो जिंदा था आजमाइश रुकी हुई थी, उसके इंतकाल के बाद अब आजमाइशों का दरवाजा खुला, अब आजमाइश ही शुरू हुई। ऐसे बहुत मरतबा होता है खुदा का एक बंदा शहर के लिए अमान होता है, जब तक वो जिंदा था शहर महफूज थे, उसके इंतकाल पे शहरों में अजाब आना शुरू हो गया। एक आदमी मुल्क को बचा लेता है, जब जिंदा था सलाम, जब उसके इंतकाल हुआ टुकड़े टुकड़े, खानदान टुकड़े टुकड़े, बजाय वो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मौत से तगयुरात वाकई, जितना उसका दायरा तासीर होता है ना, उस दायरा तासीर में ये हकायक हैं जिंदगी, जिंदगी के हकायक पे गौर करो, सूरत अलग है, حقیقت الگ ہے. صورت اور حقیقت میں فرق کی ایک مثال بتاؤں ہے تو بڑی سخت بات. ہم پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں ایک بزرگ ملے تو وہ ہمیں دو چار چیزیں پڑھ لینے کی وجہ سے بڑا خب تھا دماغ میں, پاگل بولے تھے ایسے ہی بے وقوف. تو اس قسم کی مباحث جو تھی یہ بڑی سوچنے کو ہوتا تھا صورت اور حقیقت میں کیا فرق ہے. تو ہم نے وہ بزرگ تھے مدینہ منورہ میں, وہیں تھے رہنے والے, وہیں ان کا انتقال جنت البقیع میں تو فرمایا میں بیمار ہوں میرے پاس رہ جائے. اور آج کل سر میں چکر آتے ہیں اتنے شدید کہ میں کھانا بھی نہیں اٹھ کے کمرے سے دوسرے سے نہیں لا سکتا تو رہ گئے تین چار آتے ہیں. ایک دن ان سے پوچھا کہ صورت اور حقیقت میں فرق کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا صورت اور حقیقت میں فرق کیا ہے کہ میں فلاں سن میں یہاں آیا اور زمانے میں وہاں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے یہاں آ گئے, حبیب اللہ شاید نام بتایا تھا, حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے بھی شیخ, وہاں بلسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت ان سے پہلے کی تھی اور وہاں بلسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے تھے. اور جب ہم لکھنؤ گئے تو حضرت ان کی قصے سناتے تھے, حالانکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بھولنے کا غلبہ ہو گیا تھا تو ساوکار سامنے کے آدمی کو پہچاننا دشوار ہو جاتا تھا. برسا برس کے جاننے والے بھی کبھی حضرت رحمۃ اللہ کا تکلف ہوتا تھا پہچاننا, عمر بہت ہو گئی. تو لکھنؤ سے آئے اور لاہور میں علامہ اقبال سے ملے, فلاں سے فلاں سے, اور ان کے عزیز وہاں طلحہ صاحب بیٹھتے تھے, کمال کیا تھا. حضرت احمد اللہ فرماتے تھے میں بچپن سے اس کا عادی تھا کہ عشاء کے فوراً بعد سونا ہے, والدہ نے عادت کی ایسی ڈال دی. اور ہمارے یہ بھائی جب لکھنؤ رائے بریلی آتے تھے تو خاندان بھر کے بچوں کو جمع کر کے رات جب سارے گھنے ہو جاتے تھے تو پھر وہ ستاروں کا بتاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ستارہ ہے, یہ دیکھو یہ ستارہ ہے, اچھا دیکھو انہوں نے مل کے ایسی شکل بنائی ہے. کمال حاصل تھا علم, علم کا بڑے باب کمال کا, ان سے ملے وغیرہ وغیرہ. احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تحمان نے تفسیر پڑھ اور تفسیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, میں نے جب لکھا اس امتحان میں تو سو میں سے سو نمبر دیے, پر میں تو 96 نمبر دیے اور چار کاٹے تو میں نے پوچھا تم ایسی کی بات لکھی ہے لکھی ہوئی ہوگی تھی. فرمایا کہ ہم مدرسے میں لڑکے پڑھتے تھے اور ایک گلی تو تھی اس کونے پہ, گلی کے اس سرے پہ مدرسہ ہے, سامنے سرے پہ حضرت کا گھر تھا اور گھر میں فاقہ ہوتا تھا. ہم جانتے تھے کیا مجال ہے کہ مدرسے کا ایک چاول حضرت کے گھر میں چلا جائے. وہ حج پہ گئے تھے اور حج پہ شاہ سعود تھے, سعودیہ کے فرما روایے فیصل تھے, بہرحال نے دعوت کی مان صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کے حضرت چلے گئے شاہی دعوت میں اور سعودیہ کے بادشاہ کی دعوت پہ بچوں کا کھیل تھوڑا ہی تھا، اور بادشاہ کے سامنے جانے جگہ تھی ان کی، متعین بیٹھے اور اپنے رومال سے روٹی نکالی، سوکھی روٹی اور پانی پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ کھا لی، بادشاہ کا نمک نہیں چکھا۔ اتنے پرہیزگار تھے کہ بادشاہ کا مال پتہ نہیں کس طرح سے آیا ہے، نہیں تھا، وہ تو مشہور تھا ان کا کہ حرام کے رزق سے میں نفرت ہو۔ حضرت رحمۃ اللہ کے میں نے قائد کی درخواست کی تو ان سے فرمایا کہ بھی دین پور میں ہمارے میرے شہر زندہ ہے، قائد دین پور جائے، میں دین پور چلا گیا۔ دین پور اس زمانے میں ایسی بستی تھی کہ اب ویسا گاؤں کہیں دیکھا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے لکھنؤ میں، یعنی 80 سال سے بھی زیادہ ہوتی، جب میں نے فرمایا دین پور میں ساری بستی اللہ کے ذکر سے گونجتی تھی۔ دو مثلا بوڑھے آ رہے ہیں، دو آدمی آ رہے ہیں گلی میں، ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، ایک بھی کہتا ہے عزت اللہ، دوسرا بھی کہتا ہے عزت اللہ، ہر جگہ عزت اللہ، بستی گونجتی۔ تو میں وہاں سے واپس آیا تو مجھ سے کہا سب چھوڑ دو اور شاہی مسجد کے ایک گجرے میں مجھے کہا جہاں تم جیسا آدمی جس کا کوئی لمحہ کتاب کے بغیر نہیں گزرتا تھا، بڑا سخت مجاہدہ تھا میرے لیے، اور اس جرے میں 40 دن بغیر کسی کتاب، پھر خلافت حضرت ہوئی۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت رحمۃ اللہ نے ایک گرامی نامہ ہمارے نام لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ حضرت سیاست، تو بزرگ ہم سے کہنے لگے کہ ان کے معاند علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے، ان پہ جذب کا غلبہ ہو گیا تھا، ان کی نندم کا یہی رہتے تھے، کہنے کہ صورت اور حقیقت کی فرق کی تم نے پوچھی ہے، تو مکہ مکرمہ میں ان دنوں نئے نئے ٹیلی ویژن، ریڈیو، یہ سب چیزیں ہیں، تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ان سے بڑے اصرار سے کہا کہ ایک ریڈیو خرید لیتے ہیں، خبریں سنیں گے، عالمی جنگ ہو رہی ہے، تو وہ ان چیزوں سے بہت دور اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل، ان کے مرتبے بلند ہونا، اس بلندی تک پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں تقویٰ، ورع، عبادت، اللہ کی بندگی، اس کے قریب ہونا، یہ دن بدن انسان کے قرب میں اضافہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اب تم اس مقام پہ آ گئے ہو، اس کی حفاظت کرو۔ اس لیے عام آدمی جتنی خدا کی عبادت کرتا ہے، مقربین بارگاہ کو اس سے زیادہ عبادت کرنی پڑتی ہے۔ عام آدمی اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے اور خواص میں اپنی فکر کو بھی گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ فرمانے لگے دوست نے کہا کہ حضرت ریڈیو خرید لیں، تو بہت گھبراتے تھے، اپنے والد کی طرح، کسی کی دعوت نہیں، کھانا نہیں، جو مل گیا کھا لیا، زمزم پی لیا، مزدوری کہیں کر لی، پھر پیسے ختم ہو گئے، پھر مزدوری کر لی۔ تو دوست بھی اچھا تھا، اس نے زیادہ اصرار اتنی کیا، تو فرمانے لگے کہ تم کیوں ان چیزوں کو اپنے گھر میں داخل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضرت خبریں سنیں گے ریڈیو سے، عالمی جنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ۔ تو میں نے کہا اچھا آؤ، میرے ساتھ لے کے دکان پہ گئے، اور جب دوسرا پاؤں میں نے اندر رکھا تو میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے دیکھا ساری دکان سانپوں سے بچھوؤں سے بھری پڑی ہے اور سانپ بچھو کاٹنے کے لیے بے قرار. میں نے چیخ ماری ہے والیا کا چہرہ. میں نے کہا میرے دوست یہ ہے وہ چیز جس کی تم تمنا کر رہے ہو. یہ صورت اور حقیقت کا فرق. اس لیے جو لوگ حقائق پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے کھیل میں نہیں پڑتے. وہ جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں تک ڈبو سکتی. میں کہا بے قرار تھے سانپ اور بچھو کے ٹیسٹ دیں کسی کو, کوئی آئے تو صحیح اس دکان کے اندر ہمیں خریدے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان چیزوں کو لے جانا چاہتے ہو. یہ تو خیر نصف صدی کا قصہ ہے, دو چار برس کی بات نہیں, اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, ان کی نواسی آئی تھی پاکستان. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلق مشہور یہی ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ فتاوی انہیں لکھے. بہت بہت پرہیزگار مفتی صاحب, نماز نہیں پڑھتے. ان کے پیچھے جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی وہ کہتے تھے کہ وہ نماز اور ہوتی تھی اور عام آدمی کی نماز اور ہوتی تھی. یعنی عام امام جو نماز پڑھاتا تھا وہ اور تھی اور ان کے پیچھے جو نماز ہوتی تھی وہ اور ہوتی. ایک دن انہوں نے عشاء کی نماز پڑھا دی, امام آیا نہیں تھا اور مقتدی کھڑے تھے تو سب حضرت کا احترام کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے, معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے. تو قاری طیب صاحب, مولانا عزیز کاندھلوی, جامعہ اشرفیہ والے حضرت تھانوی رحمت اللہ کے خلیفہ, مولانا شبیر احمد عثمانی, یہ سب کھڑے تھے پیچھے. ساتھ تھے نا دارالعلوم. تو حضرت سے درخواست کی وہ آگے ہو گئے. انہوں نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ برزو للہ الواحد القہار, اور لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے قبروں سے, یا لوگ سارے کے ساری مخلوق جمع ہو جائے گی اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں اس ذات کے لیے جو اکیلا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے. کاشف صاحب نے یہ آیت پڑھی تو قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی نہیں رہا عشاء کی نماز میں جو چیخ نہ پڑاؤ. اور ہم لوگوں کا منشور مسلمانی جیسے آدمیوں کا یہ حال تھا کہ زمین پہ گر گئے اور پاؤں مارنے لگے اور پگڑی ٹوپی سب الگ ہو گئی. یہ اتنے بڑے بڑے علماء زمین پہ گر کے رونے لگے کہ پڑھنے میں ایسے نہیں جا سکتے. اللہ جانے کس شان سے پڑھا ہو. قرآن پڑھنے کی بھی شان ہوتی ہے. جو جس شان سے پڑھتا ہے نا اللہ اسی شان سے آ کے اس سے ملتا. ہر آدمی کا اپنا الگ مقام ہے. اللہ نے کہا فلا اقسم برب المشارق والمغارب, اور میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جو مالک ہے جتنے بھی ایسٹ بنتے ہیں مشارق والمغارب, جتنے بھی ویسٹ بنتے ہیں. سورج ستمبر میں اپنی ایک انتہا تک پہنچتا ہے, مطلع جو اس کا جہاں سے طلوع ہوتا ہے, پھر ڈگری کا فرق روز پڑھنا, پھر اپریل میں اپنی انتہا پہنچتا ہے. اگر علم توقیت پڑھاؤ نا وقت کیسے بنتا ہے ٹائم, تو وہاں یہ مسئلہ آتا ہے. یہ جتنے مشرق اور مغرب بنتے ہیں نا ایک ایک ڈگری یا اس سے کم زیادہ کے فاصلے سے, اگر وہ 360 ہیں تو قرآن اس سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ قرآن جو پڑھتا ہے اللہ اس شان سے ملتا ہے جس شان کے مطابق یہ پڑھتا ہے. ایک آدمی کو سر درد ہو گیا, بہت تکلیف ملا, حکیموں سے بہت علاج کرایا ہے, نہیں ٹھیک ہوا. یہ شان کی وضاحت کے لیے بات کر رہا ہوں. اس بڑا اعتقاد تھا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ سے، بہت حاضر ہوا حضرت دن کر کے پڑھتے رہے گی. تو اس نے فرمایا کہ جی میں آتا ہے ایسے ہی تمہاری ساری درماندگی کو دیکھ کے کہ تم میرے بھائی عبد القادر سے کہو وہ تمہیں دم کرے تو شاید نہیں ہوتا، یہ تمہاری حالت میں سے دیکھی نہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گیا تو حضرت نے دم کیا وہ ٹھیک ہو گئے. جب شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس میں پھر سے جانے لگا تو حضرت بہت خوش ہوئے اور ایک دن کسی وقت میں اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی جان کیا چیز ایسی پڑی تھی کہ اس کے برسوں کا سر درد ختم ہو گیا؟ تو ان کا سورہ فاتحہ. اچھا سورہ فاتحہ سے ہی درد ٹھیک ہو گیا؟ ان کا ہاں، بس قہر کی شان سے پڑی تھی درد. سے قرآن کریم قہر کی شان سے بھی بڑھتے ہیں، رحمت کی شان سے بھی بڑھتے ہیں، محبت کی شان سے بھی بڑھتے ہیں. جو آدمی جس شان سے قرآن پڑھتا ہے اللہ اسی شان سے اس سے ملتا ہے. تمام سلاسل کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے، مراقبہ ذات اس سے پہلے ایک مقام آتا ہے کہ اس آدمی کو حقائق انبیاء علیہ السلام سے گزارا جائے یا حقائق الہیہ سے. اس موقع پہ شیخ کو اختیار ملتا ہے. یہ حضرت کا کمال تھا مقام صاحب لارے کا. جن لوگوں نے حضرت سے سلوک طے کیا ہے حضرت فرماتے تھے دونوں سے گزرو. کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے، وقت نہیں. تو بہت ہنسے، فرمایا کہ مولوی صاحب کم کرو نا مطالعہ، چھوڑ دو، دونوں سے گزرو تاکہ تمہیں پتا چلے یہ چیز کیا ہے. تو بہت خوش ہوتے. تو وہ حقائق جب کھلتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک جہان ہے، یہ بھی ایک دنیا ہے. سمندر پوری ایک دنیا ہے. یہ اب جو جانوروں کی فلمیں بنی ہیں نا، یہ دیکھے آدمی تو حیران کر جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا مخلوق ہے اور کیا تیرا نظام. پانی کی پوری ایک دنیا. تو انہوں نے کہا کہ قہر کی شان سے پڑی تھی اس لیے. قرآن وہ بھی اس میں بھی شان ہوتی. اس لیے دانا آدمی حقائق کی دنیا سے متعارف ہوتا ہے نا تو اپنا بیلنس برقرار رکھتا ہے، اکھڑتا نہیں. تو اللہ کا قہر ولی عزم اللہ کبھی شامت اعمال سے بھی نازل ہوتا ہے اور کبھی بیجا دخل سے. اس لیے انصاف کا قیام جن معاشروں میں نہیں ہوتا وہاں گلی گلی، اور گلی بھی بڑی چیز ہے، گھر گھر میں خدا کا قہر ہوتا ہے. انصاف کا قیام اس دنیا میں ممکن نہیں، مگر جو اس کو پیدا کرنے والا ہے نا وہ حساب برابر کر دیتا ہے. وہ ایک وقت آتا ہے جب خود بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا نا یہ میرے سامنے آ رہا ہے. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، نسل مٹ جاتی ہے. ہمیں کوئی سیاست سے بحث نہیں، لیکن پڑھو جب پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں کیا کیا اثرات. گٹو صاحب کا مقدمہ چل رہا تھا, صاحب نے اپنی کتاب فوجی جرنل میں ذریقہ کہ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ بھٹو, انہوں نے کہا یہ کرو, اس وقت بھٹو دنیا میں ہی نہیں ہوگا. وہ پہلے سے تھا نا ذہن میں کہ ہم یہ کریں گے, انجام بھی دیکھیں. بھٹو صاحب کو بھی ذہن میں کچھ ہوگا, اس خاندان کا انجام بھی دیکھیں. سٹنگ پرائم منسٹر ہے بیچاری, اپنے بھائی کے قاتل اور اس خود اس کے وغیرہ وغیرہ. اس سیاست میں نہیں پڑھ رہا, لیکن آنکھیں کھول کے آدمی جب دیکھتا ہے نا, پھر تمنا ہوتی ہے کہ کاش ریڑھی چلاتا ہوتا, رکشہ چلاتا ہوتا اور سکھ چین کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے گزرتا. مجیب الرحمان کا کیا ہوا؟ یہ سب ایسے ہی ہے. اگر انصاف نہیں قائم ہوا نا, تو اس غصب کے ذریعے, جھوٹ کے ذریعے جتنے خاندان بڑھتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں مٹا دیتا ہے. اور بچوں, یہ جو آپ کی عمر میں دماغ میں سمائی ہوتی ہے نا بات, کہ طاقت تبدیلی لائی, یہ بڑے بڑے بے وقوفوں کا دماغ کا طاقت تبدیلی لائی. طاقت مجھے دو میں تبدیلی, کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ ہم آج کہہ رہے ہیں, ہم ہو نہ ہو دس سال بعد اسے سننا, طاقت کہاں سے تبدیلی لاتی ہے یار؟ طاقت ایک حد تک تبدیلی لاتی ہے بس, اس سے زیادہ نہیں. یہ اتنی گہری بات ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے تھے اپنی زندگی کے آخری دور میں. اورنگزیب پورے ہندوستان کا بلا شرکت غیر بادشاہ, اورنگزیب جیسا آدمی اتنا ذہین, یہ اب تک کسی نے لکھا نہیں, کوئی ہسٹری میں اس پہ ریسرچ کرے کہ اس نے اپنی جوانی اور ایک ڈھلتی عمر کا بھی حصہ 25-28 سال گولکنڈہ اور بیجاپور میں جا کے رہے. اگر وہ گولکنڈہ اور بیجاپور نہ گیا ہوتا تو اس وقت بر صغیر میں اہل سننا مٹ گئے, نام بھی نہ رہتا اہل سننا, مسجدیں ہی نہ رہتی, سب بربادی چڑھتی. سندے نے دیکھا کہ ایران میں صفویوں کے انقلاب سے شیعہ آہستہ آہستہ پھیل گئی. ہم دور کیوں جائیں؟ ایران میں خمینی صاحب کا جو انقلاب آیا تھا, اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہ انقلاب کے اثرات کہاں کہاں جا رہے تھے. عربوں کو, عراق کو کیا مشکل پیش آ گئی تھی, سعودیہ کو کیا مشکل پیش آ گئی. شاہ عبداللہ نے کہا کہ یہ سانپ ہے, اس کا سر کچلنا ضروری ہے. یہ آگ ہے بیٹے سیاست, اسے شدید سردی میں تاپا تو جا سکتا ہے لیکن اس میں کودا نہیں جا سکتا. ایسا دوست سیاست, ایسا دوست جس کے سینے میں دل اور آنکھ میں حیا نہیں, اس کے ساتھ کی دوستی کرنی. جو منافقت سے شروع ہو اور تجارت پہ ختم ہو جائے, یہی تاریخ ہے نا سیاست. منافقت سے شروع ہوتی ہے جھوٹے وعدے, اور جا کر اسمبلی میں پھر بیچ آتے ہیں کہ یہ وزارت میرے پاس اتنی سیٹیں جی بولی لگائیں, کیا کیا وزارتیں ہیں. منافقت سے شروع ہوئی سیاست اور ختم ہو گئی تجارت. اورنگزیب نے جب دیکھا رحمہ اللہ کہ اس ایرانی انقلاب کے اثرات بڑھنا شروع ہوئے, انڈیا سے احمد آباد شیعہ ہو گئے, گولکنڈہ شیعہ ہو گئے, بیجاپور شیعہ آ گئی. آہستہ آہستہ یہ سب ریاستیں شیعہ ہونے شروع ہوئی. اور جب اپنے گھر کو آگ لگی تو ان کا بیٹا اعظم شیعہ ہو گیا. اورنگزیب کے زمانے میں تو کھل کے نہیں آیا, لیکن اس کے بعد وہ ایسا کھل کے آیا کہ لاہور میں جمعہ پڑا اور اس سے کہا امام سے کہہ دینا کہ خطبے میں خلفاء کے نام نہ لے ورنہ میرے وزن سے نہیں بچ سکے گا. امام بھی بڑا مرد تھا, اس نے خطبہ شروع کیا اور اس نے کہا اللہ سے تین تمنائیں کی تھی عمر بھر کی دعا رہی کہ اللہ حافظ بنا دے ہو گیا, اللہ حج کر دوں وہ بھی کر لیا, اور تیسری تمنا شہادت کی تھی شاید آج پوری ہو جائے. اور یہ کہہ کے اسے خطبہ پڑھا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کا نام لیا, نماز ختم ہوئی اور گردن اڑا. جانتے تھے اور اگر ذرا سی بھی میں نے جھیل اختیار کی, دلی کا یہ حال ہو گیا تھا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ گھر میں جب 10 آدمی ہیں تو ایک شیعہ ہو گیا. اتنی تیزی سے شیعہ پھیلا, خاص طور پہ سادات, یہ سادات بارہا بڑے زور اور طاقت کے لوگ تھے. سادات بارہا تو اتنے بڑے لوگ تھے, یہ کراچی میں ہے نا علی, یہ علی زیدی, یہ سادات بارہا میں سے, اسے خود پتا نہیں اس خاندان, یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ بادشاہ گھر کہلاتے تھے, کنگ میکر. ایک دن ان کے خلاف فیصلہ آ گیا, طوفان مچ گیا سادات نے کہ ہمارے خلاف دلی کے قاضی نے فیصلہ کر دیا. اور انزیر رحمت اللہ علیہ کے سارے محافظ ہی ہوتے اور مدت سے چلے آتے, انہوں نے ایسے ہی نہیں کہ بات بات پہ وہ بول پڑتے تھے. اور انزیر نے اس دن پہلی دفعہ آستینیں کھینچ لی اوپر اور انہوں نے کہا یہ کون سادات ہیں, کون ہے جو ہمارے قاضی کے شریعت کے فیصلے کو رد کرتا ہے, میری تلوار کافی نہیں. تلوار کے ہاتھ رکھ دیا, کہا سب سادات بارے آپ معصوم کر نکالو ان کے لیے. وہ جانتے تھے شیعت کے اثرات اتنی جلدی. کسی نے لکھا تاریخ کی اس حقیقت پہ کسی نے شاید نہیں لکھا اس طرح, اور بہت سی تو اس لیے یہ طاقت جو ہے نا ایک حد تک بدلتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ جو آپ کے دماغ میں ہو کہ طاقت حاصل کرو, طاقت آئی تو نیا, طاقت آئی تو نیا, پاس کچھ نہیں ہوتا, یہ 10 سال بعد بھی دیکھتے ہیں. مجھے بتاؤ انگلینڈ کو, پورے یورپ کو, پورے امریکہ اور پوری دنیا کو, پوری دنیا کو, انگلینڈ کیا چیز ہے, پوری دنیا کو یورپ کے حکمرانوں نے بدلا ہے یا نیوٹن نے بدلا ہے؟ کتنی طاقت تھی اس کے پاس؟ آئنسٹائن نے بدلا ہے یا ان لوگوں نے بدلا؟ پوری دنیا پہ کسی آدمی نے اپنی سکہ جمایا اور پوری دنیا اس نے اپنی علم کی لپیٹ میں لیا, تو یہاں حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا عباسی ہارون رشید اور مامون رشید مٹ گئے, قبروں کا لوگوں کو پتا نہیں رہا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب تک دنیا میں امام شافعی مالک جنہیں پوڑے اور پٹا ہوا, سب دنیا انہوں نے بدلی بغیر طاقت کے, بغیر کسی پیسے کے. یہ جو چند دن اللہ کا نام اخلاص سے لیتے رہے نا, اللہ نے ان کے خلوص سے دنیا بدل, اللہ نے ان کے اخلاص کو قبول کروا, اللہ نے ان کے روح میں برکت. یہ ابھی ہے متنازع شخصیت, مودودی صاحب مسلی کے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں تو بہت دور نکل گئے, آج 2 سوال پورے ہوئے مشکل سے. مولانا نے بہت سی غلطیاں بھی کی, لیکن اب سوچتے ہیں کہ ایوب خان پیچھے پڑا رہا, جیل میں بھیج دیا, قتل کی سزا ہو گئی, صبح پھانسی چڑھا دیے جائیں گے, یہ سب مولوی صاحب کے ساتھ ہوا. پھر بھٹو صاحب آ گئے. ان سب کے مقابلے میں مولانا کی غلطیوں سمیت جو کچھ انہوں نے سیاسی فکر لوگوں کو دی اس کے اثرات ان کی زندگی میں اخوان المسلمین پہ پڑے, مصر میں, تیونس پہ پڑے, الجزائر پہ پڑے, حرمین شریفین میں ان کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی, شام میں پڑھے. کون سی طاقت تھی کبھی خیال میں آتا ہے؟ اس لیے جو چیز بدلتی ہے نا علم ہے, اور علم بھی نہیں بدلتا, علم میں اخلاص اللہ کے لیے, بس خدا قبول کر لے. جب وہ قبول کر لیتا ہے نا تو ایک ذرے کو اٹھاتا ہے اور عمالیہ بنا دیتا ہے, پھر آدمی عالم امر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. رشاد میں لکھا ہے کہ سمرقند کا گورنر سمرقند دیا غالباً, بہرحال سیل آگے کی بات ہے, گورنر بہت ظالم آ گیا, لوگوں کو چلتے چلتے کسی پہ غصہ سے آتا تھا تو فوج کو کہتا تھا پھینکو اسے, تو پھینکتے تھے تو شہزادہ گھوڑے کو اس پہ دوڑا دیتا تھا, اس کے سر پہ گھوڑے کی تاپ پڑتی تھی کچلا جاتا. تو ایک دن ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت آپ کچھ کرتے نہیں, ان کا کیا, ہم نے کہا کچھ آپ اللہ سے دعا مانگے, عذاب ہو گیا ہے جینا آپ سے نہ کرے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ جو لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں یہ آفتیں آ رہی ہیں اور کس طرح کچل دیتا ہے, مار دیتا ہے. تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا, ایسے ہی لمبا سا تنکا, اسے ایسے گول کیا, پھر انہوں نے ایسے ہی ایک اور چھوٹا تنکا اٹھایا اور اس کو گویا کمان بنا لی اور گویا اس کو تیر. تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ تیر ہے اور پڑھو. کہتے ہمیں نہیں سمجھ آئی شیخ کر کیا رہے. رشاد میں آتا ہے, رشاد میں بڑی ایک چیز ہے, اگر کبھی پڑھو نا اسے تو اس میں شیخ عبد القبیر یمنی کے حالات آتے ہیں. شیخ عبد القبیر یمنی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے. اوفو, اس پہ جو اس سے مجدد القسانی رحمت اللہ اپنے مکتوبات میں برسے ہیں بہت شدید, یعنی کہ ابن عربی ہو یا عبد القبیر اور فتوحات مکیہ ہو یا یہ مارا فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی کرتا ہے. ہمیں مدینہ منورہ کی شرح نے فتوحات مکیہ سے بہت بلند کر کے ان کا در بس نہیں اس کے ہماری شرح معذور کر, اتنا کافی نہیں ہے کہ میں عبد القبیر یمنی کو اس کو اس کو اس کو اس کو معذور سمجھوں, حجت نہ نہیں کریں اور میں ان سے بحث نہ کروں, انہیں پتہ نہیں ہے کیا لکھتے ہیں. بہت رشاد میں لکھا ہے کہ اپنے شیخ سے پوچھا یہ ان کا پڑھو, جب پڑھے اور اٹھے تو شہر میں ڈھول پٹنے کی آواز آئی, ڈھنڈورا, گئے بچے ہم نے سنا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کہیں سے ایک تیر آیا اور شہزادے کو لگ گیا اور گھوڑے سے گرا اور مر گیا. اللہ عالم امر سے جو عالم امر پہ چند دن پہلے کام کی ہے, اگر ضرورت پیش آئے تو